السلام علیکم سامعین، خالد عمران اور ارسل امان آج کا شالیمار ریڈیو کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ارشد کاظمی صاحب. اور سامعین، ہم نے بہت ہی خاص پروگرام آپ کے لیے تیار کیا ہے. آج کے پروگرام میں جو تین چار باتیں جو ہوں گی وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں. ارشد صاحب، اس میں ایسا ہے کہ آج ڈاکٹر اسل اسلام صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اپنے ساتھ وہ ایک گیسٹ بھی ہیں آج ہمارے ساتھ. ہی از اے مسلم اسٹوڈنٹ فرام یونیورسٹی آف برکلے. یہ فلاسفی اور ریلیجن ان کا میجر ہے. تو اس کے بارے میں آج یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ انہوں نے ویب سائٹس پہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سنے، ہمارا شو سنتے ہیں باقاعدگی سے. تو ہی ہیڈ فیو کوسچنس، سو وہ ایکچولی سو ہی کانٹیکٹڈ می، سو آئی ہیو انوائٹڈ ہیم ان مائی اسٹوڈیو کہ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آج کے پروگرام میں جو باقی چیزیں ہوں گی اس میں پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ ہم پرانی یادیں تازہ کرنے کی کوشش کریں گے ان لوگوں کی جو کہ ریڈیو کے دل دادا ہیں، بڑے عرصے سے لاس اینجلس میں ریڈیو سن رہے ہیں. ارشد صاحب، شاید آپ کو یاد ہو ہم تو صرف 2 سال سے ریڈیو کر رہے ہیں. ہم سے پہلے ایک ایسی پرسنالٹی تھی جنہوں نے تقریباً 25 سے 30 سال کے قریب ریڈیو کیا ہے لاس اینجلس میں. ان کا نام ہے رادھا زیدی. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اینڈ شی ول بی آن ایئر ود می ٹوڈے ان دا سیکنڈ پارٹ آف دا شو. اور تیسرے حصے میں ہمارے دوست اور لاس اینجلس کمیونٹی کے بہت ہی پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں جناب حامد خان صاحب. ان کا تعلق ساؤتھ ایشین نیٹورک سے ہے. وہ ہر وقت اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کمیونٹی کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کی جائے. تو وہ بھی ہم نے انہیں کانٹیکٹ کیا کہ آپ آئیں ہمارے پاس اور ہمیں بتائیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار ایوری باڈی ٹو گیٹ دس تھنگ ڈن. تو دیٹ پریٹی مچ از گون بی آور شو ٹوڈے. اور اس کے علاوہ ہمارے کالرز میں کال کر سکتے ہیں ہمارے سننے والے. اور انشاءاللہ میوزک ہوگا اور مزے کی باتیں ہوں گی.
خال صاحب، میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ یو آر ریئلی ریزنگ دا بار رائٹ ناؤ، کہ یہ آپ نے ایک نیا رنگ پیش کیا ہے کہ کالرز کو رادھا اپنے گیسٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں. اب کوئی برکلے سے چل کے آ رہا ہے آپ کے پروگرام میں. اٹس این آنر فار آس کے کوئی اتنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہمیں اور ہمیں توجہ دے رہا ہے کہ ہماری کیا چیز بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے لیکچر کو باقاعدگی سے لوگ سن رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دوسری بات آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وی ویلکم آر کالرز ٹو کال اس اینڈ گیٹ انگیج ود آر ڈسکشن. ہمارا نمبر ہے 6267930900 بیکاز وی وانٹ ٹو میک اٹ انٹریکٹیو. وی وانٹ پیپل ٹو کمیونیکیٹ ود اس بیکاز آپ کی رائے سے ہی ہم اپنے آپ پروگرام کو امپروو کر سکتے ہیں.
بالکل، بہت اچھی بات کی. اور اسی رائے کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے آج سے جو 2 ہفتے پہلے ایک انٹرویو کیا تھا این پیٹرسن کا، جو کہ سٹنگ امبیسڈر ہے یو ایس امبیسڈر ان پاکستان، اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ رسپانس آیا ہے. پیپل ریئلی لائکڈ اٹ. اور اسپیشلی جو چیز انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بڑے اوپن اور بلنٹ کوشچنس ان سے کیے اینڈ شی واز ویری پروفیشنل انف دیٹ ایون دو ہی واز اے لائیو انٹرویو. یوزلی اس طرح کے ڈپلومیٹس لائیو انٹرویو نہیں دیا کرتے، بٹ شی ہیڈ اے فل کانفیڈینس ان اس. انہیں تھوڑا سا بریف کیا گیا تھا کہ ہم کس طرح کا شو کرتے ہیں. تو شی واز ویری کمفرٹیبل اینڈ شی ٹاک پریٹی مچ ایوری تھنگ واٹ شی تھاٹ دیٹ پاکستانی امریکن کمیونٹی سپوزڈ ٹو نو.
خال صاحب، کچھ لوگوں کی کال آئی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے ان کو کوشچنس دیے تھے اور اس پیرامیٹرز میں آپ بات کر رہے تھے. از دیٹ ٹرو؟
نو، ایبسولیٹلی ناٹ. نہ مجھے تو لٹرلی انٹرویو کے 10 منٹ پہلے تک پتا نہیں تھا کہ شی ول بی ود اس اور ناٹ. دیٹ واز دا ایگزیکٹ ٹائم جب میں نے تقریباً آئی تھنک اٹ واز اراؤنڈ اباؤٹ 1 o'clock مجھے کنفرم ہوا کہ شی probably gonna be with me. اور 1:10 پہ ہم نے انٹرویو شروع کر دیا. آئی ہیڈ نو نالج اور میں نے کسی طرح کے ان کا کوشچن نہیں دیا تھا. ایوری تھنگ واز لائیو ایگزیکٹلی دا وے وی وانٹیڈ ٹو ڈو. ارشد صاحب، یہ جو ریڈیو ہم کرتے ہیں اس کو اسٹیبلش کرنے میں ہم نے بڑی محنت کی ہے. اس کا جو ریپوٹیشن ہم نے اسٹیبلش کرنے میں بڑی محنت کی ہے ہم نے. اور لوگوں کو پتا ہے کہ جو بات اس ریڈیو پہ ہوگی از گونا بی لائیو اینڈ از گونا بی ود آؤٹ اینی کائنڈ آف سینسر. تو ہم ٹھیک ہے کہ این پیٹرسن ہمیں اوبویسلی شی از اے بگ پرسنالٹی، بٹ ہم اپنے ریڈیو کی جو 2 سال کی محنت ہے ہم اس کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے کہ کسی ایک پرسنالٹی کے لیے ہم اس کو کوشچن لکھ کے دے دیں. وی ول نیور ڈو دیٹ. ایون دو کہ ہم شاید آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً ایک سال پہلے ہم نے ایک اور انٹرویو کیا تھا کراچی کے میئر مسٹر مصطفیٰ کمال کا. تو ان کے ساتھ حالانکہ وہ بھی کسی کو انٹرویو نہیں دیتے اس طرح کا لائیو انٹرویو, ایون دو آئی مین ہی از ویری کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ, بٹ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو یو ول ناٹ گو آن ایئر.
بالکل,
بٹ اس وقت بھی ہم نے انہیں بالکل لائیو انٹرویو کیا تھا, اینڈ دیٹس دی وے وی ڈو اٹ آل دی ٹائم.
بٹ دیٹس اے ٹریمینڈس پروگرس کہ آپ نے میئر آف کراچی کا انٹرویو کر چکے ہیں, آپ این پیٹرسن سٹنگ امبیسڈر ٹو پاکستان, جو کہ ہم نے خود بعد میں احساس ہوا ہمیں کہ ہم اس کو اس طرح بھی کر رہے تھے کہ جیسے ہم کسی گیسٹ کو لا رہے ہیں, تو اس نے خود کہا کہ ہم تو آپ کی امبیسڈر ہیں, وی ریپرزینٹ یو بیکاز آل پاکستانی امریکن سٹیزن از بین ریپرزینٹڈ بائی ہر. سو ہمیں پھر ہنسی آئی کہ واقعی ہم نے وی نیور تھاٹ اباؤٹ
اٹ. ایکچولی یو آر رائٹ, آئی مین شی, آئی مین دیٹ واز اے ون پوائنٹ جو لوگوں کو بہت پسند آیا کہ اور اس کے اس چیز کے اوپر ہم نے بعد میں بھی بات کی تھی کہ یو نو وی آل آر یو ایس سٹیزنس, اور ہم جب آبویسلی وی آر فرام پاکستان, کچھ لوگ انڈیا سے ہیں, کچھ بنگلہ دیش سے ہیں, مگر ہے کہ جو ساری بات جو ہم کرتے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی فرام امیریکن پوائنٹ آف ویو. تو آئی مین دیٹ واز ویری گڈ پوائنٹ جنہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم یور امبیسڈر ان پاکستان. سو وہ ہماری انٹینشنز لینا چاہتی تھی کہ ہاؤ وڈ وی لائک ہر ٹو بی ٹو ریپرزینٹ اس.
مجھے بھی خال صاحب میں کمپیئر کرتا ہوں کہ جب آپ کوئی ویزا لینے جاتے ہیں یا پاسپورٹ کو چینج کراتے ہیں, تو وہاں ایک چیز کا فائدہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد امبیسی آپ جب جاتے ہیں تو وہ جب آپ پاسپورٹ دیتے ہیں تو شناختی کارڈ ہمیں نہیں دینا پڑتا. وہ سوال جو ہے بعض اوقات لوگوں کو بڑا کھلتا ہے.
جی ہاں, بس یہ کچھ باتیں ہیں جو کچھ کھلتی ہیں, اور یہی چیزیں جو ہم ہیں وہ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ایکچولی چکر یہ ہے کہ چونکہ ہم یہاں پہ اتنا عرصہ سے رہ رہے ہیں, تو جب ہم پیچھے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ وہاں بھی یار کاش چیزیں کچھ ایسی ہو جائیں جو یہاں پر ہیں. تو آئی مین دیٹ واز دیٹس جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو پھر دل کہتا ہے یار کون کون سی چیز چینج ہونی چاہیے. اینڈ شی واز دا رائٹ پرسن کہ آئی مین وی آسک ہر پریٹی مچ ایوری تھنگ کہ کس طرح سے ہم چاہتے ہیں اور کیا ان کی پالیسی ہے.
یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ نے وضاحت کر دی, کیونکہ جس طرح کے آپ سوال کر رہے تھے اور لوگوں نے سنا, تو پہلے بات تو ہے کہ شک تو یہی ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ نے یہ سوالات کیے. تو میں نے یہ کہا نہیں کہ خالد صاحب نے بالکل نہیں سوالات وہ کیے تھے, کوئی ایکسچینج آف ای میل نہیں ہوئی تھی, اٹ واز رینڈم. وہ ہوا تھا کہ میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا اور میں نے فون پہ خالد صاحب کو ملا دیا تھا.
بالکل ٹھیک. اور اگر سامعین اس ارشد صاحب بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آئی مین آبویسلی یو پلے دا بگ رول ارینجنگ دیٹ انٹرویو.
اٹ واز ٹیم ورک خالد صاحب.
تھینک یو. جی ایبسلیوٹلی. اور جو سامعین وہ آئی مین انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں, ایون دو کہ واز اے لائیو انٹرویو آن دا ریڈیو, مگر ہے کہ لوگ ان کی فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں pvtv.net پہ, pv-tv.net پہ. اور اگر آپ shalimarradio.com پہ جائیں تو وہاں پہ لنک ہے pvtv کا, تو اس پر آپ کلک کریں تو اٹ ول ٹیک یو ٹو اے ڈفرنٹ ویب سائٹ pv-tv.net, اور وہاں پہ اس کا پورا فوٹیج ہے کہ وہ کس طرح ایک کانفرنس روم میں بیٹھی ہوئی, فون کانوں سے لگا کے بڑے انہماک سے ہمارے ساتھ باتیں کر رہی ہیں.
وہ جس طرح رونالڈ ریگن نے بات کی تھی کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی, تو میرے خیال سے اس کلپ کو دیکھنے سے اندازہ ہوگا کہ سوالات جو تھے کوئی پڑھ کے نہیں بات کیے جاتے. تو آئی تھنک دیٹس اے ونڈرفل ڈائریکشن دیٹ یو ہیو ڈائریکٹڈ آل آف اس.
ایبسولیٹلی. اور یہ فوٹیج khawajaazam.com پہ بھی ہے, qaidaazam khawajaazam.com, اس کے اوپر بھی یہ فوٹیج موجود ہے. سامعین لیٹس ٹیک ا ویری شارٹ بریک. اور ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آئیے پھر ان سے بات کرتے ہیں. اور ہمارے دوسرے گیسٹ بھی ہیں جو کہ مسلم اسٹوڈنٹ فرام یونیورسٹی آف برکلے, اینڈ وی آر گلیڈ دیٹ ہی از ود اس ٹوڈے ان آور اسٹوڈیو. سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا, وی گونا ٹیک ا ویری شارٹ بریک, اور واپس آ کے پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں.
You are tuned to Shalimar Radio, Los Angeles.
جہاں زبان اور دل میں کوئی فاصلہ نہیں,
سچائی کی آواز.
Shalimar Radio.
ہے سچائی جھوٹے کو دنیا میں ہم انفرنو گرل ان ساؤتھ بے کیلیفورنیا حلال برگر اینڈ سینڈوچز لذت اور غذائیت سے بھرپور حلال تازہ برگر اینڈ سینڈوچز انفرنو گرل کیٹرنگ اسپیشل فار آل اوکیژنز برتھ ڈے میرٹ سیریمنی انگیجمنٹ عقیقہ امین اور گریجویشنز آور اسپیشلٹی فریش حلال برگرز اینڈ سینڈوچز سیخ کباب گارلک نان چکن کباب رول بیف کباب رول نہاری چکن ٹکا اور اینڈ آور اسپیشلٹی کراچی فیمس اسٹوڈنٹ بریانی ناؤ اویلیبل آل سیون ڈیز اینڈ پایا اسپیشلز آن فرائیڈے سیٹرڈے اینڈ سنڈے خوش ذائقہ کیٹرنگ اور عمدہ سروس کے لیے آج ہی کال کر رہے ہیں ظہیر بھائی کو 310-325-7786 310-325-7786
24416 کرنشا بولیوارڈ ٹورنس کیلیفورنیا
انفرنو گرل
سامعین السلام علیکم ویلکم بیک ناؤ اسٹوڈیوز سامعین اس بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسد اسلام صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اینڈ اور ایک اور ہمارے گیسٹ ہیں جو کہ یونیورسٹی آف برکلے کے اسٹوڈنٹ ہیں ہی از اے اسٹوڈنٹ ان ان کا میجر ہے ریلیجن اینڈ فلاسفی ایکچولی ہی کانٹیکٹڈ اس کہ انہوں نے کچھ ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سنے ہیں اینڈ ہی وانٹڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس شو تو وی ہیو انوائٹڈ ہم تو آئیے ڈاکٹر صاحب اور یہ جو ہمارے گیسٹ ہیں یہ آپس میں کچھ گفتگو کریں گے اور آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں اور ارشد صاحب اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ اٹس بیسیکلی یہ جس طرح سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سے اینڈ دے گیو اس اے کال دے وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس تھنگ اٹس ویری انٹرسٹنگ
دس از اے گڈ ایگزامپل کہ دیکھیں خود چل کے آئے ہیں اور یہاں کے آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ ریڈیو شالمار کو آنر اور کیسے مل سکتا ہے
ایبسولیٹلی تو سامعین ہمارے ساتھ رہیں آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں
شالیمار ریڈیو لاس اینجلس کی نشریات سننے والی تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں اثر الاسلام کا سلام
ٹوڈے ان آر اسٹوڈیوز آئی ہیو اے لسنر آف شالیمار ریڈیو فرام برکلے کیلیفورنیا ہو ہیز ہرڈ مائی لیکچرز آن مائی ویب سائٹ قائداعظم.com ہی از اے اسٹوڈنٹ آف ریلیجن اینڈ فلاسفی ایٹ دا یونیورسٹی آف برکلے کیلیفورنیا ہی از ہیئر ان آر اسٹوڈیوز اینڈ ہیز سم کوشچنز فار می Welcome, Zan. You are on air.
Assalamu alaikum, listeners. Thank you, Asrul Islam, for your wonderful lectures and your very well-presented website, qaidazm.com, allowing me access to tune in from where I live in Northern California. Thank you for having me in. The reason I've contacted you is because I feel like the subjects I'm studying are somewhat in line with what your lectures are. However, I'm interested in tying the two fields of Islamic philosophy to the more deeper subjects of linguistics and just language in general when talking about philosophy. And I feel like a lot of practitioners or lay people of Islam may or may not know the use of language in understanding their own, whether they call it scriptural understanding or the word of God or word of Muhammad or whatever you have. So recently we had a reading by an author, researcher named Gregory Bateson into what he calls the steps to an ecology of mind, where he talks about a theory of play and fantasy. And he brings up certain terms such as metalinguistics and metacommunicative uses of language. Mm-hmm. For example, the verbal sound cat stands for any member of such and such class of objects, or the word cat has no fur and cannot scratch. The other set of levels of abstraction we will call metacommunicative. My telling you where to find the cat was friendly, or this is play. In either of these is to recognize the signals that they stand for and the fact that when we say the word cat itself cannot stand for the object it represents. So mm-hmm, mm-hmm. taking that into the character of, say, for instance, here he says, the brief digression will serve us to illustrate a stage of evolution, the drama precipitated when organisms, having eaten of the fruit of the tree of knowledge, discovered that their signals are signals. Not only the characteristically human invention of language can then flow, but also all the complexities of empathy, identification, projection, and so on. So, what
so you're talking about the significance of metaphors and metalinguistics.
And then to know when is metaphor and what is what it represents, you know. So I think there, it, the human mind is so easily, you know, it's so easy to get caught up in taking metaphor for, so to say,
in a concrete
the,
sense,
the lake
yeah.
of fire.
Yeah,
you know, for
exactly.
instance. So is there a lake I can visit that was put on fire, or is that a metaphor? And if it is a metaphor, what does it mean? And basically,
very nice, very nice. You're asking very intelligent and interesting questions. Let me begin over here by using the typical word that I have always used to describe what metaphors are about. For example, years ago, I went, I was in Saudi Arabia, and we went to this place in Mecca called Kaaba, and you know, they refer to that as House of God, and people say, you know, this is Bayt Allah. The house of God. So I remember Bayt Allah, people say Hajj-e Bayt Allah also, that, you know, this is the house of God. I remember when I was over there, there were some group, there were some Pakistani kids sitting with their mother over there. And one kid started asking a question at which the mother felt very embarrassed. The little kid said, Ammi, iske andar khuda rehta hai? Iske andar, I mean, she was asking the question, does God live inside this? Or, and the mother was, you know, kind of looking very embarrassed at this and said, nahi beta, khuda to har jagah hai. And the older sister who was sitting next to the kid said, nahi, lekin is ghar ke andar zyada hota hai, zyada tar khuda iske andar hota hai. You know, basically, what I'm trying to stress is words that are used always have a very concrete appeal to a child who has not developed his abilities to abstract. The abilities to abstract are developed, you know, cognitively through maturity, and different kids, there's a normal period of maturity about that, you know, when abstractions, all those abstract words start making, you know, all those concrete words start making sense in a more abstract manner at a later age. So what happens is, when people restrict themselves just for sake of the purity of the text of the scriptures or the purity of the text of the language, and this is how Islam has suffered, and particularly Wahhabism and Wahhabi faith, they somehow, and I'm not going to go into details of that, but you know, they, even scholars from this date, tend to stay very, very strict about the literal meaning of the word, and as a consequence, we have the most abstract words, beautiful abstract words, translated into such concrete stupidities, uh-huh. embarrassing stupidities, that if you read some of those translations, you uh-huh. laugh at them. I'm talking about the translations of the Quran. So you laugh at those, and Christianity has probably gone through that phase too, when people decided to restrict themselves to those concrete words as they were, just lest they, you know, desecrate take away all the sanctimony from that language. So what has happened is in our understanding of the scripture,
uh-huh.
your question as to how you understand those metalinguistics is,
uh-huh.
The best approach is, of course, common sense. And if people and the rest of the people can understand the fact that, you know, that by the house of God, it means that this is the central authority, just as the White House is the central authority for the seat of the government,
uh-huh.
and symbolizes that the seat of the Islamic State, the government of God, based upon the law of God, the seat of the Islamic State was the Kaaba, and that symbolizes that, and that is what we mean to when we refer to that. So this is how we interpret those metaphors. So go ahead with your question. I think I'm trying to explain a little bit too much.
No, I appreciate you throwing in your, you know, I know you have a background in psychiatry, and I'd like to hear more of the more, you know, scientific neurobiological basis for understanding religious metaphor and just the map territory relationship that happens in an abstract level of mind. And for people, practitioners of any religious tradition or just lay people trying to understand a spiritual understanding of life, you know, that a fact, a message of whatever kind does not consist of those object which it denotes, such as the word cat cannot scratch us. So likewise, you know, I mean, I'm not that obviously as well versed in the Islamic scriptures and, you know, ritual practices. But when something, you know, how can you talk about common sense? How can someone be educated so as to still read contextually what the scripture teaches, yet not be, for lack of a better word, fooled by its denotations to believe it to be literal?
You have raised a very, very interesting point. Let me quote over here one of the Berkeley professors of linguistics, George Lakoff, who said that not just poets speak in metaphors. All of us, whether we realize this or not, we all use metaphors all the time. We actually live by metaphors. This is the name of his book, Metaphors We Live By. What is a metaphor? Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and rhetoric flourish, a matter of extraordinary rather than ordinary language. That is what the Quran is about, you know. It's an extraordinary language. Moreover, metaphor is typically viewed as characteristic alone, a matter of words rather than thought or action. For this reason, I'm quoting George Lakoff, most people think they can get along perfectly well without metaphor. He says that he has found, on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just in language, but in thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical by nature. Our system of conceptualization is metaphorical. That is the important thing to realize. Basically, what this professor is trying to stress upon is that our conceptual system is not something that we are normally aware of. That is what is meant by metacognition. So our conceptual system, the way we understand something, although we use those words, our conceptual system is something which we are not normally aware of. To give some idea of what it could mean for a concept to be metaphorical and for such concepts to structure an everyday activity, this professor gives the use of the word, the concept of argument. And he says, when we argue, the conceptual metaphor argument, that argument is war. This metaphor is reflected in our everyday language by a wide variety of expressions. For example, we say in arguments, your claims are indefensible. Or we use the word, he attacked every weak point in my argument. Look at the word attacked. Now, argument is just like war. He is describing, his criticisms were right on target. Again, we are using the words from a fight, target. I demolished his argument. The word demolished over here, for example, is an expression of war. I have never won an argument with him. Winning an argument, for example, winning is a word, a term from war, not from everyday language. We use specifically winning for a battlefield. Or if you use that strategy, he will wipe you out. Now, this is again an argument in which you've used the word strategy and you've also used the word wipe you out. Or, his lawyer shot down all of my lawyer's arguments. Shot down. You see, these words are all metaphorical expressions and our everyday language is just reflecting this wide variety of expressions. Same is with the scriptures. And this is what our tragedy is and our misfortune. This is how, unfortunately, people have chosen not to understand, and I use the word chosen, not to understand and take the concrete word, because the concrete meaning of the word typically implies to them simplistical religion in which they engage in rituals and do not understand the deeper concepts that lie behind those scriptures.
Okay, yeah, that's very well put. I have myself had the privilege of taking a class on metaphors with Professor George Lakoff.
Oh, okay.
Yeah,
okay.
So I'm very impressed but not surprised that you knew of him, given your talent and rhetoric on your website, kaizyasm.com.
Well, thank you so much. Thank you.
Yeah, absolutely. And next, I feel like you have addressed some main points in primary metaphors there that we live by that hopefully the listeners can go home and start to pose certain questions or open up perspectives that they maybe didn't think of before when understanding Islamic philosophy or any general philosophy for that matter. Next, I want to talk about just the concept of a paradox and how vital it is to our just being in this place, in existence.
The concept of paradox?
That's
okay,
right.
Beautiful, beautiful. Yeah.
You know, and more specifically in the context of play, fantasy, threat, etc., that mm-hmm. how can we watch, say, like, there was an experiment done on monkey behavior, these, mm-hmm. you know, observing monkeys playing with each other and how they are able to play just like us, and what they looks like, what we perceive as them biting or fighting each other, but they're not, they're playing with each other. Likewise, how can our cognitive function serve us in a religious sense to distinguish the nip from the bite? When mm-hmm. the bite is actually fictional, yet presented in a very realistic way, and you can think of any example, going to a movie, we very well know that we are in a fictional setting. This is a movie created, documented, all that mm-hmm. went into mm-hmm. it. Yet once we're in it, we're sort of undulating back and forth between a primary process of it being equated as real, and then a secondary process of it being discriminated as fictional.
Exactly, but, and people get so charged with the movie sometimes.
Sure,
that
there's teardrops, there's anger, there's all sorts of things you feel and moved by a movie.
Mm-hmm.
Likewise, I think scriptural doctrines serve the same purpose. You feel compelled, you feel a sense of change. There's something happening,
mm-hmm.
yet it can be just as fruitful as it can be sort of detrimental to
absolutely,
a human
absolutely.
Mind. So if you have anything to say on that.
Well, first let me say it's very unusual for Shalimar Radio to have a guest like you. I am truly excited. Now, to answer your question, what you are referring to is the contradictions that you're talking about. Basically, these are referred to in philosophy as dialectics, as you know. Any formal system of reasoning that we arrive at the truth by an exchange of logical arguments, those logical arguments, that is called dialectics. A contradiction of ideas that serves as the determining factor in their interaction. That is how it's defined. So it actually serves a great purpose in this sense, because we are able to arrive at the truth. And that is how this ancient method called dialectics has been there. It's a method of argument which has been central to both Eastern philosophy and Western philosophy from ancient times. This word dialectic originates from ancient Greece, and this was made popular by Plato and in the Socratic dialogue, if you remember. Dialectic is rooted in the ordinary practice of a dialogue between two or more people who hold different ideas and wish to persuade each other. This presupposition of a dialectical argument is that the participants, even if they do not agree, they share at least some meanings and principles of inference. Different forms of dialectical reasons have emerged in the East and in the West, as well as during different eras of history. Quran uses a specific kind of a dialectic in convincing. In Quran, I can go ahead and give you example after example. The entire approach is, in order to convince, it uses symbols of light and symbols of darkness. These symbols both lead the listener and give the listener the ability to arrive at a conclusion. That is how it stirs your imagination, and it has this this extraordinary language inside. That extraordinary language inside the Quran's metaphor and inside the dialectic approach of the Quran that has sadly been lost in those concrete translations, and as a consequence, this is a tragedy with the Quran. Over the Shalimar Radio, for my listeners over the past year or so in Urdu most of the time, I have been talking to our listeners to stress upon the fact that these words in Arabic have an entirely different meaning, and people should go and study the root words and try to understand the actual concepts where these words are coming from. For example, the word Jahannam comes from the word Jahim. Jahim actually implies a plant that has ceased to grow, a plant that will not grow any further, somebody whose growth has been arrested. So that is what Jahannam actually implies. These are very interesting concepts.
Point well said, Dr. Rasul Islam, about the use of or investigating etymology, the root words of that are most commonly used in our language, more specifically in any spiritual tradition such mm-hmm. as Islam or otherwise. I think it's a worthwhile investigation for anyone to have a deeper understanding of what these words mean and imply,
mm-hmm.
and how to eventually get a better and a more insightful understanding than just the literal one.
Exactly. Thank you for appreciating that. Yeah.
All right. Dr. Asrar Islam, we have discussed, the fundamental use of language and then a little bit more detailed understanding of metaphors within that field of linguistics. And we talked about metacommunication.
Mm-hmm.
Next, I want to direct towards a more existential understanding that is understood in, I think, all spiritual traditions, but more specifically in Islam, is, the human condition. And I think that's really what Muhammad and any other great philosopher were trying to communicate to the masses, was about this, from our day of birth, we are put in this planet and this world. And from that moment, we know very well that the day of our death is basically approaching us, and it's never been slowing down. Yet I am making, just like anyone else, great efforts towards a meaningful life. So how does Islam in particular address the existential situation that we're all faced with about the absurdity and meaninglessness that we can perceive at times, and then our efforts towards almost the opposite of making a meaningful and fruitful living?
Yeah. As a student of philosophy, let me first define the words that you have used before we enter into any dialogue about them.
Yeah, that would be wonderful. It reminds me of what the great mathematician Whitehead once said: when you define a problem, you solve half of it.
Yeah, right. So basically, spirituality is understood as the deepest values and meanings by which people live by. Spiritual practices, on the other hand, they include meditation, prayer, contemplation, and as is said, they are intended to develop an individual's inner self. Such practices often lead to an experience of connectedness with a larger reality, a more comprehensive self, other individuals or a human community. You relate with them, you relate with nature or the cosmos or the divine plan. So spirituality is often experienced as a source of inspiration or orientation in life. Although it in general refers to the ultimate reality or transcendent dimension of the world. Am I making sense?
Uh-huh, yes.
So it can encompass beliefs in immaterial realities or experiences of the transcendent nature of the world. So this is how we define spirituality, not to be confused with the other word called spiritualism. Spiritualism is entirely different. Spiritualism is a monotheistic belief system or a religion which postulates a belief in God, but with a distinguishing feature of a belief that spirits of the dead residing in the spirit world can be contacted by mediums, intermediaries, who can then provide information about the afterlife. Spiritualism developed in the United States and actually as a religion and reached its peak growth in membership in 1840s and later on in the 1920s or so in the English language speaking countries of the world. Spiritualism as a religion has flourished with several followers. The movement was known in Europe and Latin America as Spiritism, the belief in spirits, the religion flourished for half a century without any canonical texts or formal organization, attaining cohesion by periodicals or tours by trance lecturers, camp meetings, and missionary activities of accomplished mediums. Many prominent spiritualists were women. Most followers supported causes such as abolition of slavery and women's suffrage. So this spiritualism is different than spirituality. Spirituality and spiritualism are two extremely, absolutely distinct words, not to be confused with one another. That's very important.
I get that.
Now, you use the word spirituality, and that can refer to, as I said, the ultimate reality or the transcendent dimension of the world, the inner path enabling a person to discover the essence of his or her being, the deepest values and meanings by which people live by. Now, till this point, I agree with the definition that, you know, it's understandable, it's general, very meaningful. When we come to spiritual practices, including meditation, prayer, and contemplation, these are also beautiful because they're intended to develop the individual's inner self or inner life, and such practices often lead to an experience of connectedness with a larger reality. The trouble happens when this connectedness leads to a personal or a personalized relationship with God. Quran and the Quran's spirituality, which it refers to, is very strongly against this personal dimension or the personal connection with God, where the individual manages to create an image or a concept of God, his own personal concept of God. As a result, he is actually worshiping his own idea of God. That is where the disaster happens, according to the Quran. That is how all religions came into being. So when we refer to spirituality, we need to understand this distinct line, which is very important. In order to understand what I'm trying to convey, please think of those very sick individuals, psychopaths, who actually are engaging in their own relationship with God or with their own concept of God when they are engaging in ultimate acts of human destructiveness. They are all the time referring to their own personal spirituality or personal relationship with God. That is the negative aspect of spirituality, and that is not just dangerous, the Quran strongly condemns that.
I get that.
If you look at the religions of the world, traditionally speaking, all religions have regarded spirituality as the integral part of their religious experience. Many of those religions still equate spirituality with religion, but there also exists what we call secular spirituality. Now, that carries connotations of an individual having a spiritual outlook which is more personalized. Again, the secular spirituality is again more personalized. It's less structured, more open to new ideas of influence, and more pluralistic than that of the doctrinal faiths of organized religions. So by definition, the term spirituality, between the religious concept of spirituality and the secular concepts of spirituality, atheists, for example, those who denounce the belief in God or say that they do not believe in any God, they also claim to be spiritual most often. Most atheists that I have met with are describe themselves as spiritual people.
I get that.
The Quran is very clear about this. There is nothing ambiguous about the Quran. It begins with the phrase, La Raiba Fih. Now, isn't that interesting? It begins with this phrase, La Raiba Fih. There is nothing ambiguous in this book.
I get that.
Quran seems to be so well aware of all those confusing concepts that have challenged the human mind, all those magical beliefs that people have had about a supernatural deity, this supernatural being who responds to intercessors in the form of various holy people and holy fathers. It responds through various rituals, various magical beliefs, sacrifices and all that. Quran actually denounces all these things. It's very sad that Islam has been referred to most of the time as a religion, when these are all things which Islam strongly denounces. One of the best books for you to read is, and it is available on the internet, Islam, A Challenge to Religion. You must read that. That's a very, very useful book that describes what Islam really is. That it's not a religion in the typical sense of religion or the relationship that people have with God, but what actually it implies is it's a system of government whereby the law of God becomes the sustainer of man and relieves man of his problems and insecurities and worries. The law of God, where wealth is distributed based upon the law of God. It's a system of government referred to as a deen. Islam is not a religion. This is our fundamental fallacy about understanding Islam, because sadly, most of the time, it has always been presented as a religion and nothing else.
I get that.
And of course, you know, Wahhabism is a religion. Shiaism is a religion.
I get that.
Islam is not a religion. It's very sad that all these centers in the United States that continue to call themselves Islamic centers should better call themselves Wahhabi centers, because they are preaching the Wahhabi belief. Or the Shia centers should call themselves Shia centers. This only adds to the confusion that has been created already in our education system through the concept given of the Dark Ages, that in history, after the fall of Rome and between the fall of Rome and the Renaissance, there existed a period called the Dark Ages. Those were the Dark Ages for Europe, but what they do not understand and will never teach is the glorious period of civilization that existed under the law of God in the Islamic empires. That is what they fail to teach, and that is where that is the Islam. When we refer to Islam, that is the Islam we are talking about. Wahhabi Islam is a religion. It refers to a series of rituals. Again, it's spiritualism, a personal concept that they have created, a delusion, a delusional belief. If you permit me to say that, all religion is a delusional belief. Islam, on the contrary, is not a religion. It is a real system of government that existed. It's a reality that has existed, and that still continues to exist in the Quran. It is atrocious how educational systems throughout the world, throughout the European and American world, have been teaching this concept of Dark Ages, totally ignoring the period of cultural and economic zenith of the world under the ages of Islam. A period between the decline of the Roman Empire and the Renaissance.
I get that.
The Western historian is not to be entirely blamed for his ignorance, because the period post-Renaissance is also the period when this new cult called Wahhabism had evolved and taken over as the representative of the ideology of Islam. The word and the metaphor of the Quran were corrupted to serve this self-made religion, to serve the interests of kings. Now the world is gradually coming to know that the Taliban faith, which is the epitome of Wahhabism, is not based upon the words of the Quran, but upon the corrupted translations of the Quran that have been done in the light of the self-made traditions of the Prophet, the traditions of the Prophet that were concocted by the kings 300 or more years after the death of the Prophet. These were concocted by the ancestors of the Taliban some centuries ago, and this is how the liberal ideology of the Quran was shackled. This is how the Quran was hijacked. To understand this evolution, one must have a very clear concept of what I refer to as the classic Islam, or what people understood as the accepted order. The sad part of all of this is that the original text of the Quran, which is very, very well preserved, is not available to our Western historian or the scholar. What is available to them are the Wahhabi translations of the translations that were done by various priests some centuries ago. These translations totally ignored the metaphor of Arabic language. And as I said earlier, Quran's language is a very extraordinary language. The need of our time is to demystify the Quran. I use the word demystify the Quran and present the original text as it applied for the general public. The Quran served as a constitution for a system of government. It sadly has been transformed into a book of rituals. This mystification of the Quran, done through concrete translations of the metaphor, transforming this book into one of the most ambiguous and unreadable texts in English, if you permit me to say. A most unreadable text where at most places sentence A does not correspond or make sense with sentence B. This is what ignorance of the Arabic metaphor has done to the book. Appalling are these translations. And even if you try to read those sentences as some of those translators have tried to make sense, they have sadly ended up interjecting the biblical jargon and the language into their translations to such a degree that it has totally transformed the peaceful message of this book.
Mm-hmm.
Now, before ending this conversation or monologue, as I would like to call, let us reflect briefly to understand the Dark Ages and Islam's contribution in those Dark Ages towards not just the Renaissance, but towards the evolution of Christianity and all the good that there is in Christianity today that we see. Now, look at the Dark Ages. Dark Ages is a time when there is a period of intellectual darkness between the extinguishing of the light of Rome and the Renaissance or rebirth, which is the 14th century onwards. This is the definition found in popular usage of the Dark Ages. Now, hitherto we have failed in teaching our children who study under the educational systems of Europe and America the accomplishments of the Middle Ages. And what I want the modern day scholar to come up with and do research upon is not the contribution of Islam in the Renaissance of civilization, but the contribution of Islam in the Renaissance of
Christianity and Christian beliefs. Because Christianity, had it been the way it is and has always existed, if that hypothesis is accepted, then what happened in the Dark Ages? What was the decline? And if you see Christianity having evolved with all its goodness and all its beauty and everything that's great in the Christian value today, where did these values come from? If you just consider the fact that the mistranslations of the Arabic metaphor, for example, the creation of the world in 6 days, that is the mistranslation of the Arabic metaphor in the Quran, or the seven heavens, or the angels, all those mistranslations for the physical forces which the Quran refers to, the physical forces of nature, how those mistranslations of the Arabic metaphor got incorporated into the Bible, you would come to the conclusion that these accusations which people make that the Quran is the plagiarized version of the Bible, well, this is not true. It is vice versa, because that is what the fact is. It's a very interesting thing. I use the following phrase, that if two people or two students have copied the same wrong answer, they have cheated. That is what has happened over here. The same priests who wrote the translations or mistranslated the Quran also made sure those translations or those mistranslations were incorporated into the Bible. That is what we have today. And that is what you see in these scriptures today, which people say, oh, Quran is a plagiarized version of the Bible. It just has the same stories and all that. Sir, it is vice versa. Because if you look at the Dark Ages and what has happened during that period, if the same values and the systems had always been available to the Christian world, there would never, never have been a decline. This decline was that the original teachings of the Bible had been lost, and these translators at least found from the passages of the Quran all those values, and in that process not only those were incorporated into the texts of the Bible, but even the errors or the mistranslations were incorporated.
Mm-hmm. Well, thank you again, Dr. Rasul Islam. You have truly enlightened me here with the wealth of information which you've presented and cleared up for me misconceptions I might have had about Islamic philosophy and other subjects we discussed. I appreciate you having me on the show, and I look forward to future talks with you. Thanks again for having me. I encourage you to broadcast more of your lectures in English, as I do have friends and other colleagues who are interested in tuning in, yet there are not native Urdu speakers. Regardless, I look forward to your future lectures.
Thank you so much for coming over, and I truly appreciate your extremely intelligent questions. You've given me an opportunity to be able to talk about certain points. I've always wanted to talk about them. I've never done that. So I'm very sure our listeners would have enjoyed listening to our conversation. Thank you very much.
خواتین و حضرات, آپ نے یہ میری گفتگو سنی. یہ برکلے کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جس کے ساتھ میں بات کر رہا تھا, اور میرے ذہن میں آخر میں یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے سورت ابسا سے آپ کو سنائی تھی, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى, کہ تو کیا جانے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, یہ موتی ہیں جو سوچتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, لَعَلَّهُ يَزَّكَّى, وہ ایمینسپیٹ ہونا چاہتے ہیں, ان جہالتوں سے نکلنا چاہتے ہیں. جو لوگ بھی نکلنا چاہتے ہیں جہالتوں سے, قرآن ان کے لیے دروازہ کھولے ہوئے ہے, اور قرآن انہیں کہتا ہے کہ آؤ قرآن کی بات سنو. میں شالیمار ریڈیو کا بھی بے حد ممنون ہوں. اس ریڈیو پہ جو لوگ اس ریڈیو کے کرتا دھرتا پروڈیوسرز ہیں، ارسل صاحب، خالد عمران صاحب، ارشد کاظمی صاحب، لیاقت صاحب، یہ لوگ جتنے بھی ہمارے ریڈیو اسٹیشن کے جو پروڈیوسرز ہیں، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے قرآن فکر کا ایک چراغ یہاں پہ جلا رکھا ہے، اور اب دیکھیے کہ دور دور سے بچے آتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سی کالز مجھے آتی ہیں، بہت سی چٹھیاں آتی ہیں، اتنے چھوڑے سے عرصے میں میں ایک دن میں صرف ایک ہی چیز کو ہینڈل کر سکتا ہوں یا ایک ہی سوال کو ہینڈل کر سکتا ہوں، لیکن بڑی اچھی چیز ہے کہ جو انہوں نے یہ محفل لگا رکھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو میں آئے، اور آپ کا بھی شکریہ جناب، آپ ناردرن کیلیفورنیا سے ٹریول کر کے یہاں پہ آئے، تو اٹ واز ویری نائس آف یو بوتھ آف یو گائز ٹو بی ہیئر، ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ نے گپ شپ لگائی، اور ویری انلائٹنگ ارسل صاحب
جی،
کہ ایک تو ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس بندے کا پیشن کہ جو برکلے سے یہاں پہ آیا ہمارے اسٹوڈیو میں ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، اینڈ آئی ہوپ کہ جو اس کے کنسرنس تھے، جو اس کے جو ذہن میں کوسچن تھے، وہ سب کلیئر ہو گئے ہوں گے۔
اس میں خالصہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ اتنا ڈیپ، ایکچولی تھوڑا سا یہ کافی ڈیپ تھا سیگمنٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جو کہ سوال کر رہے تھے وہ ریلیجن کے اور فلاسفی کے اسٹوڈنٹ ہیں،
ایگزیکٹلی،
تو ہی وانٹ ٹو لرن فرام ڈاکٹر ان ہز اون وے، جس طرح کہ میں سوال کرتا ہوں تو میرا ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے، اپنے دماغ کی ایک طرح سے میں سوال کرتا ہوں، تو وہ سوال ہی ایکچولی وہ اتنے ڈیپ تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی اتنے ڈیپ جانا پڑا، اور جو کہ بہت اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے، اور مجھے بھی اب سارے سیگمنٹ کو تو ہم دوبارہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اس کے اوپر تبصرہ، لیکن کچھ باتیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں وہ ہم تھوڑی سی کر سکتے ہیں، مجھے کچھ باتیں اس طرح سمجھ آئی ہیں کہ قرآن کے متعلق جو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ٹرانسلیشن جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں، اور قرآن کو جو ہے وہ شریعت اور اس کے تاریخ کے تابع نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ تاریخ اور شریعت کو قرآن کے تابع رکھنا چاہیے،
بالکل ٹھیک۔
اور ایک جو چیز، ایک بہت ہی اس آئی مین کہ بہت ہی باریک سی بات ہے، چیز ہے کہ جو ریلیجیس ایز اے ریلیجیس پرسن جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ناتا جوڑتے ہیں کہ اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے ریچولز کرتے ہیں، تو وہ مجھے سمجھ آئیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق صرف یہ ہے کہ جو قوانین ہیں اس کے ایک کتاب میں دیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا، ان کو فالو کرنا، وہی جو ہے وہی سب سے بڑی، اس میں خدا نہ خوش ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ان قوانین کو فالو کرنا آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور اگر آپ نہیں ان کو فالو کریں گے تو خدا کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو آپ اپنا نقصان کریں گے۔ اور اس میں سب سے جو بات میں کہوں گا کہ ہمیں جو کہ ڈاکٹر صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار ایک سال سے، جو کہ مجھے فیل ہو رہا ہے ارشد صاحب
جی جی،
کہ ہمیں قرآن فہمی اور قرآن بینی کرنی چاہیے، کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ قرآن ہے کیا، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ قرآن خوانیاں کرنی چاہیے
جی جی،
مردے بیچارے کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں، اور بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ میٹافر جو ہے ایک لینگویج میں یوز ہوتے ہیں، عام لینگویج میں یوز ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں اتنے ڈیپلی وہ میٹافر یوز ہوئے ہیں لینگویج میں کہ ان کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق ان آیات کا مفہوم جو ہے اپنے دماغ میں بٹھانا اور پھر دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرنا، وہ ایک سب سے بڑی چیز ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو صرف کہ تم شیعہ ہو، وابی ہو اور سنی ہو، اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا، وہ جب اس آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ لڑنے جھگڑنے کا وہ آپ کے پاس کوئی تک نہیں بنتا۔ علامہ صاحب کے بھی آپ نے سنا ہوگا ارشد بھائی کہ کوئی بھی شاعر ہو وہ یہ میٹافر جو ہے وہ یوز کرتا ہے، جس طرح میں علامہ صاحب کے کچھ شعر ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں خالد صاحب، کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ شاہین بچوں کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ وہ ایگل کے بچوں کی بات ہو رہی ہے, وہ انسان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ میٹافیریکلی وہ شاہین بچوں کو, کیونکہ شاہین جو ہے ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو
آسمانوں میں اونچا اڑنے والا,
اڑنے والا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث بادہ و مینا اور جام آتے نہیں مجھ کو, نہ کر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ سازی کا, کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی, کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. تو اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ کتنے سارے میٹافر جو ہیں علامہ صاحب نے وہ بات سمجھانے کے لیے کیے ہیں, اور اگر آپ شاہین بچوں کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان شاہین کی بات ہو رہی ہے تو وہ پھر سارا کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وہ ڈاکٹر صاحب میرا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کانسیپٹ جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہوئے ہیں. اور ایک انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, آج کے جب کہ رومن امپائر ڈوب رہی تھی تو اس ایج کو ڈارک ایجز کہتے ہیں, لیکن دوسری طرف دنیا میں ایک روشنی پھیل رہی تھی جو کہ قرآنک وین کی روشنی تھی, جو کہ ایک نظام میں حکومت قائم ہو چکا تھا ایک کتاب کے اوپر, ایک کتاب تھی جس کو مسلمانوں لے کر اٹھے ایز اے وہ, کیونکہ ایک قانون ہے اور وہ قانون انہوں نے نافذ کیا, اور اس میں جو چیزیں نافذ ہوئیں آپ ان کے اوپر ڈیٹیل سے جو ہے وہ گفتگو پھر جاری رہے گی. ارشد صاحب
جائے, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بات کہہ رہے تھے کہ آپ جب رومن امپائر کا ڈکلائن ہوا تو وہاں جو ہے ایک طرح سے اندھیرا چھا گیا تھا, لیکن رینیسانس پیریڈ جو ہے جو کہ ہسٹری میں لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پیریڈ تھا جب لوگوں کی آزادی ماری گئی تھی اور چرچ نے پوری طرح اپنے آپ پر کنٹرول کیا تھا, اور وہ پیریڈ تھا کوئی تقریباً 1330 سے لے کے 1550 تک. اس میں یہ تمام آرٹسٹ جو ہے باہر نکلے, مائیکل اینجلو ہوا, وین گو ہوا, ڈیونچی ہوا, تو ان کو آزادی ملی اور ایکسپریشن کیا. تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہی چیز جب اسلام آیا تو آیا, اس جو پروگرس ہوئی تھی وہ ہمارا رینیسانس پیریڈ تھا. تو وہ میں چاہ رہا تھا کہ ذرا اس پہ واضح کر دوں تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہوں کہ ہمارا بھی رینیسانس پیریڈ تھا جو کہ اسلام کا تھا, اور اس کے بعد پھر لیٹر آن جو ریئل رینیسانس ہوا جس کی وجہ سے ان لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس تبازہ ہی ملی ہے, تو وہ ایک اور چیز تھی. لیکن سننے والوں کے لیے اگر وہ سن رہے ہیں غور سے تو ہمیں کال کریں 6267930900 کہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ لوگ اس کے متعلق بات کریں, اور اسپیلنگ میٹافور کی METAPHOR ہے
جی.
کال کرنے سے پہلے
یش بھائی آپ نے میرا خیال ہے مجھے بتائیں اسپیلنگ. تو اس میں ایک اور چیز بھی, ارشد بھائی آپ سوچیں کہ جب اسلام, جو کہ میں سوچتا ہوں کبھی کہ اسلام کی جو اصل ہے وہ کیوں سامنے نہیں آ رہی, کہ جب اسلام باہر نکلا ہے مکران سے لے کر ہندوستان سے لے کر یورپ تک پہنچا ہے تو لوگ اسلام کے دائرے میں آتے تو گئے لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے تھی, کہ کچھ تو غلبے کی وجہ سے آئے, جس طرح کہ انڈیا میں جب اسلام گیا ہے تو شودر لوگ جو تھے وہ ان کو وہ سب سے نیچی ذات تھی, تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک حکمران طبقہ جو ہے وہ ہمیں گلے بھی لگا رہا ہے, ہمارے ساتھ کھانا بھی کھا رہا ہے, اور ان کی تو سوچ میں یہ کبھی تھا ہی نہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے, دیور بورن اینڈ دیور ان کی تو دماغ میں آ نہیں سکتا تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی حکمران, تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا, نہ کہ انہوں نے اسلام کو سمجھ کے قبول کیا, اس وجہ سے وہ امپریس ہو گئے. بعض جگہوں پہ اسلام جو ہے وہ غلبے کی وجہ سے لوگوں نے بعض جگہ پہ سسٹم جو اسلام نے وہ دیا تھا اس کو دیکھے کہ یار یہ سسٹم اچھا ہے ان کو اپنانا چاہیے, نہ کہ قرآن کو سمجھا گیا. اور آج بھی دیکھ لیں کہ میں نے کئی اپنے دوستوں کو دیکھا کہ وہ جب شادی کرتے ہیں مسلمان اسپیشلی تو وہ بیوی سے یا گرل فرینڈ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہوگی تو میں تمہیں شادی کروں گا. اب وہ بیچاری نہ اس کو اسلام کی سمجھ ہے نہ وہ مسلمان کرنے والے کو اسلام کی سمجھ ہے, وہ پھر 6 مہینے بعد آ کے مجھے کہتے ہیں السلام علیکم. اب اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے, لیکن کیونکہ اسے کہا جاتا ہے کہ میرا ریلیجن ہے تو آئی وانٹ مجھے بھی بیوی میری مسلمان ہونی چاہیے. تو یہ اس طرح کی وجوہات ہیں, اور قرآن جو ہے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے آج بہت ہی ہمیشہ وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں.
اس میں آپ ایک چیز ایڈ کریں کہ اگر یہ جو فلسفہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کرکٹ کی گیم کے حساب سے اگر دیکھیں تو واز دیٹ ریئلی اے فاسٹ بال؟
ایکچولی واز اے ویری فاسٹ بال, اور یہ ایکچولی یہ ان لوگوں کے لیے تھی.
جی جی
ایکچولی صرف ایک دو کامنٹس اور ارسل صاحب, اس کے بعد ٹیک اے شارٹ بریک. وہ یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ایکچولی کہ اسلام کیا ہے, اسلام جو لوگ جو عام بندے کی نظر میں یہ ہے جی کہ جس نے جو 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 نماز پڑھ رہا ہے جو زکات دے رہا ہے وہی مسلمان ہے, ایکچولی دیٹس ناٹ دی ہول تھنگ.
یہ
اسلام ایکچولی سسٹم ہے,
سسٹم
اور زندگی کی ہر پرابلم کا اس میں سولوشن ہے
اور وہ قانون ہے اور قانون اس کا خطاب میں.
تو اور دوسری بات اصل صاحب, آئی وانٹ ٹو ٹیک یور کمنٹس آن دیٹ, کہ وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت کیا آپ اسلام اسلام لگے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم بھی مسلمان ہیں تم بھی مسلمان ہو, کیا آپ اور باتیں کیا کرو. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی بات ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام صرف مسجد میں جا کے نماز پڑھنا نہیں ہے, اسلام صرف بچوں کو قرآن پڑھا دینا ان کو کہ ان کو عربی پڑھنی آ جائے یہ مسئلہ اسلام نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پرابلمس ہیں تو ہم ان کو کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں, ان کو ان کا سولوشن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ٹرن ٹوورڈز اسلام اور ناٹ اسلام کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا کہ فرض نمازیں پڑھ لی. نو اپنی زندگی کے جو مسئلے ہیں عمل ہیں وہ جو اسلام
عمل سے زندگی
وہ جو قرآن میں جو چیزیں جو عمل دیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کا یہ اللہ کے قانون ہے, ان قوانین کے مطابق اگر آپ زندگی میں لے آئیں تو دیٹ وڈ بی ویری ایزی. سو یہ اسلام ہے جو ہم ہر وقت اسلام اسلام ہم کرتے رہتے ہیں. سو ہم وہ اسلام نہیں, آئی ہوپ کہ ویسے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, بٹ ہوپ فلی جن کو
نہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی
جن کو
عمل جو ہے وہی اسلام ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی.
بالکل,
اگر آپ کا عمل غلط ہے تو آپ جہنمی ہیں, اگر آپ کا عمل صحیح ہے تو وہ جنتی ہے.
اور عمل بھی اس طرح سے کہ صرف کسی کو دکھانے کے لیے نہیں,
جی ہاں,
آئی مین یو نیڈ ٹو ہیو اپنے اندر ایک آپ کی کنوکشن ہونی چاہیے کہ وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے. اور بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ تھوڑا سا شیکی بھی ہوں مگر آپ کے اگر کنوکشن سٹرانگ ہو تو سم ٹائم.
بالکل جی, وہ دل ایکچولی جو دل سے بات نکلتی ہے, لاما صاحب نے کہا تھا کہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے.
بہت بہت بہت
صاحب, میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب کا لیکچر تھا جو انہوں نے دیا تھا, اس میں ایک سملر چیز ہوئی تھی مرزا غالب کے ساتھ بھی. جب پہلی مرتبہ دربار میں گئے اور جب انہوں نے ایک شعر پڑھا تو بڑے بڑے چکرا کے گر گئے تھے. وہ تھا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیران ہر پیکر تصویر کا. جب انہوں نے یہ کہا تو بڑے بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ صاحب یہ بہت بھاری ہے, بٹ لیٹر آن فگر آؤٹ کہ یہ چیز جو ہے بہت آسان تھی, انہوں نے ڈسکس کیا. خیر بہرحال ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. خالص صاحب کیری آن.
جی ہاں, بیفور وی گو آن اے بریک لیٹس ٹاک ٹو ون کالر. ہمارے ساتھ ایک کالر. السلام علیکم آفاق صاحب, آپ آن ایئر ہیں, پلیز اپنا ریڈیو پیچھے سے بند کر لیں تاکہ آپ کی آواز کلیئر آئے پلیز.
اچھا السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
ابھی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. آپ آن ایئر ہیں, کیسے ہیں آپ؟
فائن ٹھیک ہے, آپ لوگ کیسے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے جی. آپ کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے تھے آپ؟
اچھا میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میں آپ سے ذرا یہ کہنا تھا کہ ذرا آپ لوگوں نے ذرا یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے, یہ ڈاکٹر صاحب جو ٹیکسس سے جو ہے یہ قرآن کے بارے میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں.
جی جی,
ذرا مجھے کچھ پتا یہ کرنا تھا کہ ذرا آپ لوگ اپنا ذرا کچھ ریزیومے ذرا بتائیے کہ آپ لوگ کتنے پڑھے لکھے ہوئے عالم ہیں, کیا کچھ آپ لوگوں کی نالج ہے. دوسرا یہ کہ اسلام کو کریٹیسائز کر کے تو بہت سارے لوگ آگے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. آج کل ایک یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے 5 سال پہلے سے وہاں پر روم کے اندر, یہ کانا ویٹیکن سٹی میں, جو اسلامک ڈگری جو ہے سب کو دی جا رہی ہے. وہ جو لوگ آ رہے ہیں پڑھ پڑھ کے وہاں پر, وہ ایک نئی ماڈریٹ اسلام کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں اور اس کو ٹیبل پہ سجدہ کر لیں. یہ ذرا کچھ ذرا میں اس لیے میرے کہنے کا مطلب کو ذرا غلط بات میں مت لیجیے گا, ذرا آپ مجھے ایک دو منٹ کا ٹائم دیجیے گا تاکہ میں ایکسپلین کر دوں آپ کو, اس کے بعد بھلے آپ ڈیٹیل میں جواب دیجیے گا. تو یہ ذرا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے. دوسری بات یہ تھی کہ ذرا یہ علامہ اقبال صاحب کو آپ ذرا جس طرح سے آپ لوگ جتنے ہائی لیول پہ لے کے جا رہے ہیں, مجھے ڈاؤٹ کہ بہت بڑے شاعر تھے مگر وہ پیغمبر اور اولیاء تو نہیں تھے, ان کو ذرا تھوڑا سا اس سینس میں لیا جائے کہ جی آپ ضرور ان کی شاعری سے آپ لوگ متاثر ہیں, مگر ابھی آپ کل پچھلے شو میں وہ قبروں کا اور قبروں کی پوجا کا ذکر کر رہے تھے, تو علامہ اقبال کی بھی قبر پر پہلے کوئی 35 سال پہلے کو پوچھ بھی نہیں رہا تھا. ابھی جو ہے ایک ملٹری کی کارڈ لگائی گئی ہے جو پچھلے 15 سال سے جو ہے ہر سال کا 50 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے تاکہ لوگ آگے زور زور سے خالی سلامی دیتے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد تو وہ گریٹ شاعر ضرور تھے, مطلب انہوں نے ضرور شاعری کی, 1939 میں ان کی وفات ہو گئی, مگر یہ اب ہم سارے مذہب کو ایک علامہ اقبال کے نام پر ہم لوگ چلانے لگے. کوئی آئی ایس آئی کا ایک ونگ ایسا ہے جی, جو وہ سارا انہوں نے ایک نئی پاکستان میں ایک نئی طریق نئی اسلام شروع کیا ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان بنا تھا تو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا تو پاکستان بن گیا، اگر وہ خواب نہ دیکھتے تو پاکستان نہیں بننا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اب آپ لوگ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے کسی دوست نے شادی کرنی ہے تو وہ مسلمان لڑکی کو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ السلام علیکم کر کے مجھے، بھائی سو مذاق اڑانے والی بات تو نہیں ہے. اگر وہ کسی بت کی پوجا کر رہی ہے اور کسی اور بھگوان کی پوجا کر رہی ہے اور آپ کے اللہ کے اگر یقین پر آ گئی وہ اور اگر وہ اسلام کو سمجھ رہی ہو تھوڑا سا اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو آپ کو مذاق تو نہیں بنانا چاہیے کہ جی اسلام ایسا ہے اسلام ویسا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ ضرور ذکر کریں، مجھے میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ اس سجی میں ہم، مجھے پتا ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، میں بھی 35 سال سے امریکہ میں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں
جی جی
کیا ہو رہا ہے اس وقت، مگر یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ذرا اتنے بڑے بڑے اتنی آرام طریقے آرام سے آپ لوگ کہے جا رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن کو مطلب آپ کی لاجک جو ہے وہ شاید اپنی لاجک کے لیول پر آپ بول رہے ہو مگر آپ نے کہیں باہر چل کے دنیا میں دیکھا ہے کہ آج کل اسلام کے لیے کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، کچھ کس لوگ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ٹیکسس والے جو ہیں جو بہت بڑے عالم جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے لاسٹ ویک، وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے وہ ابھی جائے گی اور سعودیوں کو ٹھیک کرے گی. برے بھائی صاحب آپ کو وہ امریکہ کی ہماری امریکن فوج کو انہوں نے کتنے سولجن مروا دیا افغانستان میں، مشرف صاحب کو وہ پچھلے 8 سال سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان پر اٹیک کریں اور ان طالبان کو صفایا کریں،
ٹھیک،
مگر آپ کیا ہوا کہ جی وہ صفایا بھی نہیں کر سک رہے تھے اور ابھی آپ اسی ملٹری کو کریں کہ جی وہ پاک و صاف ملٹری بن گئی جس کا ایک جنرل جو ہے جو ہائر ہونے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس ٹرین میں جانے کے پیسے نہیں ہوتے اور جب وہ ملٹری کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے پاس 50 کروڑ روپے ہوتے ہیں.
بالکل ٹھیک،
یہ کون سی ملٹری کی بات کریں جو جا کے سعودی عرب اٹیک کرے گی اور نیا اسلام ایک لے کے آئے گی
جس کے پاس 50 کروڑ.
میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کے شو میں ضرور انپوٹ دوں گا.
تھینک یو ویری مچ.
یہ مگر ایک طرح کا ہے، مجھے ذرا یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ اس طرح سے تو ضرور اسلام کو کریٹیسائز کر کے، ایک علامہ اقبال تھے اور ایک قائد اعظم تھے اور دنیا میں مسلمان پاکستان بن گیا، یہ کیا بات ہو گئی اس طرح کی؟ تو بہت سارے لوگ اس کے آگے اور بہت سارے لیڈر بھی تھے، بہت سارے لوگوں نے جن شہیدوں نے قربانی دی ہے، جن ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو جن کو ریپ کیا گیا ہے، جو سرداروں کی بیویاں بنی ہوئی ہیں، جن سرداروں کے آج کل ہم گلے لگاتے ہیں جپیاں پاتے ہیں.
تھینک یو ویری مچ.
یہ ذرا کچھ سمجھ میں آنے چاہیے، یہ
ہم جواب دیتے ہیں.
بہت اچھی بات ہے آپ نے ہمیں کال کیا،
بہت بہت شکریہ کال کرنے کا.
اور ذرا پارٹیسپیٹ کریں،
بڑا اچھا کیا
آپ نے. بہت
ذکر کیجئے اور بات کیجئے، اور اگر آپ کہیں تو میں ہولڈ کر رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں ہینگ اپ کر لوں، آپ جواب دیجئے.
کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے آپ کے سارے کوشچن سن لیے ہیں. میں نے کوشش کیا کہ آپ نے آپ پلیز پیچھے سے ریڈیو بھی بند رکھیں فی الحال، میں آپ کو بتاؤں گا جب میں آپ کو بولوں گا آپ ہینگ اپ کر دیں. ہم نے آپ کو اس لیے میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ آپ کو پورا ٹائم دوں، جو بھی آپ کا کوشچن ہے آپ کریں. ایکچولی یہ شالیما ریڈیو از اے پلیٹ فارم فار پیپل لائک یو، پیپل لائک می، جو ایک عام مسلمان ہے جو اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے اچھا کیا کال کیا اور آپ نے سارے کنسرن کیے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. ہم آپ کو آپ کے تمام کوشچن کا جواب دیں گے. تو ان شاء اللہ آپ آئندہ بھی کال کرتے رہیے گا، اگر کوئی اور کوشچن ہو تو وہ بھی
ضرور. میں ہر ہفتے کال کرنا پسند کروں گا ضرور، میرے کیونکہ یہ مجھے یہ بات ذرا سمجھ میں آنی چاہیے، کیونکہ میں نے خود وہاں اس جگہ کو دیکھا ہے ویٹیکن سٹی میں جا کر، جہاں پر وہ ایک اسلامک یونیورسٹی بنی ہے، جہاں پر ایک نئے ماڈریٹ قسم کے لوگ نکل کے آ رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کے ترجمے ہی غلط ہیں دنیا میں ہوئے ہیں، ہم لوگ جو آپ کو قرآن جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ ایک بڑا صاف ستھرا قرآن ہے جو ویسٹ کو بھی سمجھ میں آئے، اور جس میں کچھ یہودیوں کو سب کو لعنت نہ کی گئی ہو، ذرا اس اسلام کی باتیں کریں. تو میرے شاید ضرور اپنی پوزیشن کلیئر کیجیے. آپ لوگ، میں آپ کو یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کا مسئلہ کون ہے، میں خود مسئلوں کو بلیو نہیں کرتا.
بالکل،
بیسیکلی میں اس بات کو ضرور سننا چاہوں گا یا ڈاکٹر صاحب جو ٹیکساس میں ہیں وہ لوگ ضرور اس بات کو کلیریفائی کریں. اور ہر شو کے ہمیشہ ہونے سے پہلے بتائیے کہ آپ کا اپنا ریزیومے کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ نئے، میں نے بہت سارے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ کے پروگرام کو سنیں، تو کم از کم یہ پتا چلنا چاہیے کہ آپ لوگ کتنے نالجیبل ہیں، کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، کہاں تک قرآن کی آپ کو تعلیم ہوئی ہوئی ہے، یا اگر آپ نے کچھ عربی پڑھی ہوئی ہے تو کس لیول تک پڑھی ہوئی ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے، جیسے مجھے عربی آتی ہو، میں اپنے لیول پہ قرآن کو ترجمہ کر کے ذرا اپنے آپ کو سرٹیفائی کر لوں، اور جی کہ آپ کا قرآن آپ نے سمجھا ہوا قرآن غلط ہے، میں نے جو قرآن سمجھا وہ صحیح ہے.
ٹھیک ہے،
ڈاکٹر کے حساب کہیں وہ پروپیگنڈا تو نہیں کر رہے ہیں، تو ذرا ضرور بتائیے.
بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو ہولڈ پہ ڈالتا ہوں.
آئی پارٹیسپیٹ ود یو اینڈ آئی ود لائک ٹو ہیئر یور کامنٹ.
ٹھیک ہے جی، میں آپ کو ہولڈ پہ ڈالتا ہوں اور آپ کے تمام کوشچن کا جواب دیں. تھینک یو جی، پلیز سٹے آن ہولڈ.
ہاں جی، تھینک یو ویری مچ. یہ کال جو اپنا ہمارے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کال آئی تھی، اور اس میں جو انہوں نے یہ سب